الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی جس قوم کی شکل و شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ اصول بیان فرما دیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اصول ہے جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور فہو منہم سے مراد یہ ہے تم اسی میں سے ہو, اسی قوم میں سے سمجھے جاؤ گے. بعض علماء کو اس حدیث کے بارے میں اشکال یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے, اس کی روایت ضعیف ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات سن لیجئے, حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے یہ مناسب نہیں, اچھی بات نہیں, درست نہیں ہے. اس سے بہتر یوں ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس حدیث کی روایت ضعیف ہے, حدیث کی روایت ضعیف ہے. یہ ادب میں نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے ملفوظات میں پڑھا, اور یہ اتنا کام آیا. ایک دفعہ دو عرب, ایک اردن کے تھے شیخ جمال جمیل اور ایک مصر کے تھے شیخ ایمن, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اب کوئی ایک حدیث زیر بحث آ گئی تو شیخ ایمن کہنے لگے یہ حدیث تو ضعیف ہے. شیخ جمال جمیل نے بھی اس پہ اشکال کیا کہ ہاں واقعی یہ حدیث ضعیف ہے. دونوں حضرات جو تھے وہ حدیث کے بارے میں یہی ضعیف ضعیف ضعیف. تو میں نے ان دونوں سے عرض کیا حضرت بات یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی, اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. جب میں نے یہ الفاظ کہے تو شیخ جمال جمیل نے کو ایک جھٹکا لگا اور انہوں نے شیخ ایمن کو دیکھا, اور دونوں دو یا تین سیکنڈ تک تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے, اور میں دونوں کو دیکھتا رہا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں عربوں کو ہو کیا گیا. اور پھر کچھ دیر کے بعد شیخ جمال جمیل نے کہا نعم ھذا فی ادب الحدیث. یہ حدیث کا ادب ہے, یہ بات حدیث کے ادب میں داخل ہے. حدیث تو اس کلام کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا 1400 سال پہلے, وہ کیسے ضعیف ہو سکتا ہے؟ اس کی روایت ضعیف ہے, یعنی اس حدیث کو جنہوں نے روایت کیا اور وہ روایت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی, پھر اس کے اندر کچھ اشکالات شامل ہو گئے, کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جو قابل اعتراض تھیں. محدثین نے تو بہت چھان پھٹک سے کام لیا, قوت حافظہ کتنی ہے اور اس کا اپنے شیخ کے ساتھ اتصال کتنا ہے, کثیر الملازمہ ہے یا نہیں ہے, قوی الضبط ہے یا نہیں ہے, ان شرائط کا خیال رکھا ہے محدثین نے. اب جہاں بھی راویوں کے اندر ذرا سا سقم آ گیا تو انہوں نے اس حدیث کو, اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا راویوں کے سقم کی وجہ سے. تو بعض لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں بھی یہ اشکال کیا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ اس کی روایت ضعیف ہے, کہ جو جس قوم کی شکل و شباہت اور ان کا حلیہ اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے اس حدیث شریف کی. وہ آیت میں نے شروع میں تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کی روایت تو ضعیف ہو سکتی ہے, کلام الہی تو ضعیف نہیں ہے. کلام الہی عجیب. آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل ہمارے یہاں تحفۃ العلماء سے آج کل ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے. 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, سارے استاد جمع ہو جاتے ہیں دفتر تعلیمات میں اور تحفۃ العلماء سے پڑھ کے سنایا جاتا ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو علماء اور علم اور مدارس کے بارے میں. اس میں کل یہ بات آئی اور میں حیران رہ گیا. فرمایا کہ کلام الہی یعنی قرآن پاک اس کے پڑھنے والوں کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ کلام الہی یعنی قرآن کریم وہ چیز ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ بالواسطہ ہے, اور کلام الہی کے ساتھ اللہ کا تعلق بلا واسطہ ہے, ڈائریکٹ ہے. حدیث شریف ہے, حدیث شریف کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بے واسطہ ہے, نبی کے ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے کے ساتھ ہے. دین کے مزید احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک نازل فرمائے وہ حضور کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, لیکن کلام الہی یہ براہ راست اللہ کا کلام, یہ کلام ہے. جیسے میرے منہ سے کلام نکل رہا ہے تو اس کلام کو میرے ساتھ جو ربط ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, کلام متکلم کے منہ سے نکل رہا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کے متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں, اور کلام کو متکلم کے ساتھ براہ راست ربط ہوتا ہے, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوتا. یہ کلام پاک وہ نعمت ہے, اس لیے اس نعمت کو معمولی نہ سمجھیں, اس نعمت کو معمولی نہ سمجھیں. تو کلام الہی تو ضعیف نہیں ہو سکتا, لہذا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ارے ایمان والو, ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اگر ایسا کرو گے فتمسکم النار, تو جہنم کی آگ تم کو پکڑ لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون, اور پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری پھر مدد کی جائے گی, کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا. وما لکم من دون اللہ من اولیاء, اللہ سے, اللہ کے مخالفت میں کوئی تمہارا دوست نہیں آئے گا بچانے کے لیے تم کو, کہ وہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے, شکل و صورت, لباس یا اور طریقوں سے ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے, تو پہلے میلان پایا جاتا ہے, میلان پہلے پایا جاتا ہے, اور میلان موقوف علیہ ہے, تشبہ کا موقوف علیہ میلان ہے. سب سے پہلے میلان پایا جاتا ہے, پھر آدمی اس کے جیسا بنتا ہے جس کی طرف میلان پایا گیا. پہلے میلان ہوتا ہے پھر آدمی اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے تو میلان سے ہی روک دیا کہ میلان بھی تمہارا مائل ہونا بھی حرام ہے. اللہ اکبر, یہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں نا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، میلان مائل ہونا بھی حرام ہے. ارے تشبہ تو دور کی بات ہے کہ تم ان کے جیسے بنو، مائل بھی مت ہو ان کی طرف. تو پہلے میلان پایا جاتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو میلان پہلے پایا جاتا ہے. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو ہماری مجلسوں میں لایا کرو. ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنی پینٹ اور یہ جو شرٹ ہے یہ اتارو اور کرتا شلوار جو ہمارے جیسا لباس ہے وہ پہنو. ہم ہرگز ان سے یہ نہیں کہیں گے. ہمارے پاس کتنے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ چلو پینٹ شرٹ اتارو یہ پہنو، بلکہ ہم تو گلے لگائیں گے ان لوگوں. تو حضرت فرمایا کہ ہم ان سے ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی پینٹ شرٹ اتارو اور ہمارے جیسا لباس پہنو، بلکہ جب وہ ہمارے پاس آنا جانا شروع ہوں گے، آئیں گے جائیں گے، ہم سے ملیں گے، تو محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت ہو جائے گی تو خود محبت کے بعد خود محبوب کے جیسا بننے کو جی چاہتا ہے. جب محبت ہو جائے گی اللہ والوں سے تو محبت کے بعد اس اللہ والے کے جیسا بننے کو خود جی چاہتا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے بچوں کو لایا کرو، ہم ان سے ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اپنا حلیہ بدل لو، آئیں گے جائیں گے خود ہی ہو جائے گا. تو سب سے پہلے میلان پایا جاتا ہے، پھر آدمی اس کے جیسا بنتا ہے. اس لیے اہل کفر کی وہ چیزیں، اب ضابطہ سن لیجئے، اہل کفر اور غیروں کی وہ چیزیں جو ان کے پاس موجود ہیں اہل ایمان کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس موجود ہیں مگر ان کا دینی شعار اور ان کی دینی علامت نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. مثلا جہاز اہل کفر نے بنایا، ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے تو نہیں بنایا، مسلمانوں نے. ایک دفعہ مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تبلیغ کے اکابر میں سے تھے، فرمایا کہ مجھے شکوہ ہے مسلمانوں سے کہ انہوں نے ایسی محنت کیوں نہیں کی کہ وہ چاند تک پہنچتے پہلے. تو بھائی ہم ایسی بات نہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں اس چیز کو کہ یہ غلط ہے. یا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کے، کیونکہ بعض لوگ علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں ہے اس چیز کو، سائنس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، اور اسکول کالج کی پڑھائی کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مانتے؟ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، دیکھیے مسئلہ سنیے مجھ سے. ڈاکٹروں کا وجود فرض کفایہ ہے. دیکھیے میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کا وجود فرض کفایہ ہے. اگر ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، سرجن موجود نہیں ہے کہ آپریشن کر سکے، اور مریض تڑپ رہا ہو، مر جائے وہ، تو سب گناہگار ہوں گے. اور واجب ہوگا سارے مسلمانوں پر کہ سرجن پیدا کریں، بنائیں. فرض کفایہ کا یہی مطلب ہے. تاجروں کا وجود فرض کفایہ ہے، تاجر نہیں ہوں گے تو لوگوں کو اشیاء ضرورت کہاں سے ملیں گی؟ کون کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے بھائی؟ انجینئروں کا وجود فرض کفایہ ہے. اگر انجینئر نہیں ہوں گے تو ہم کہاں سے، ہماری ترقی ہوگی اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں کہاں سے ہمیں دستیاب ہوں گی، کس طرح ہماری ضروریات اور ہوائش پوری ہوں گی؟ تو انجینئروں کا وجود، ڈاکٹروں کا وجود، تاجروں کا وجود، یہ سب فرض کفایہ میں داخل ہے. لہذا اس کے لیے اگر کوئی بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اس کو، جب تاجروں کا وجود فرض کفایہ ہے تو کیا حرج ہے اس میں. لیکن بس ایک بات ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہی تھی، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، گیس کے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بس ہمیں تو اتنا مطلوب ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں، میرے دوستوں میں ایسے لوگ شامل ہیں الحمدللہ، میں بہت خوش ہوتا ہوں ان کو دیکھ کے۔ ٹی ایم سی میں پڑھتے ہیں، ایس ایم سی میں پڑھتے ہیں، یہ وہ کالج ہیں جہاں پر لڑکیاں لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کو ہم کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ سر سید یونیورسٹی کے تو بہت سے ایسے دوست ہیں ہمارے، ایک نظر ان کی خراب نہیں ہوتی، ایک نظر، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک نظر خراب نہیں ہوتی، دن بھر میں ایک نظر خراب نہیں ہوتی، اور کس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں۔ امریکہ میں ہمارے حضرت کے ایک تعلق رکھنے والے امریکہ میں رہتے ہیں، ڈیٹرائٹ میں، ڈیٹرائٹ ایک جگہ ہے وہاں، ان کو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اپنے یا تو سر منڈوا کے رکھو، یا بال بالکل چھوٹے رکھو، یا سر منڈوا دو، یہ زیادہ اچھا ہے، اور امامہ پہنو مستقل، اور تسبیح ہاتھ میں رکھو اور جایا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں، یونیورسٹی راستے میں جو یونیورسٹی کا سوئمنگ پول ہے وہاں پر سوئمنگ پول بنا ہوا، قابل اعتراض حالت میں وہاں عورتیں اور مرد نہا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ نہا رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے حضرت کو بتایا، حضرت آپ نے جو تعلیمات اور نظروں کی حفاظت سکھائی ہے، اس کی برکت سے ایک نظر میری ڈیٹرائٹ میں رہتے ہوئے خراب نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں کراچی میں ایسی اریانی اور فحاشی بے پردگی ہے، بابا ہم سے نہیں ہوتی نظروں کی حفاظت، تو اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے ہمارے سامنے، ظالم تجھ سے کراچی میں رہتے ہوئے نہیں ہوئی تھی، یہ تو ڈیٹرائٹ میں رہتا تھا، یہ ٹورانٹو میں رہتا تھا، اس نے کیسے حفاظت کر لی، اس کی تو ایک نظر خراب نہیں ہوئی، تم سے زیادہ خطرناک ماحول میں تو یہ رہتا تھا۔ میرے دوستو، یہ سب شیطان کے ہیلے ہیں، سب شیطان کے مکر و فریب ہیں کہ ہم نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں جو ہم سے زیادہ خطرناک ماحول میں ہیں، سر سید یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک، اب تو وہ ماشاء اللہ عالم ہو گیا وہ لڑکا، پہلے وہ اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہاں آنا جانا شروع ہوا خانقاہ میں، اللہ والوں سے جب تعلق، عجیب تعلق ہے، تو وہ اس کی نظریں نیچی ہو گئیں، اسکول میں اس کو وہ اس وقت پڑھتا تھا، نظریں نیچی ہو گئیں، تو اسلامیات کی جو ان کی ٹیچر تھیں، لیڈی ٹیچر تھیں، اب وہ قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھا رہی تھیں، اسلامیات کا پیریڈ ہو رہا تھا، وہ اس کی نظریں نیچی تھیں، ان کو غصہ آ گیا کہ تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو، اس کے پاس آ کر کہا کہ تم مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے، کیوں نہیں دیکھتے مجھے، سب دیکھ رہے ہیں میری طرف، تم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو اس نے کہا، مس آپ جو یہ قرآن شریف پڑھا رہی ہیں، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہرگز نامحرم عورت کی طرف مت دیکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اب یہ بتانا تھا کہ ان کو غصہ، اس نے بڑی نرمی سے کہا، اس نے مجھے خود بتایا، میں نے بہت نرمی سے کہا تھا، ادب سے کہہ دیا تھا، مگر ان کو بہت غصہ آیا، وہ سیدھی ہیڈ ماسٹر کے پاس گئیں، ہیڈ ماسٹر کو جا کے سارا واقعہ سنایا، ہیڈ ماسٹر کو بھی بہت غصہ آیا، وہ بھی تیش میں آ گئے، اور اس لڑکے کو بلایا گیا اور اس کو خوب ڈانٹا، اور پھر اس کو کہا کہ کل تم اپنے والد صاحب کو لے کر آنا۔ والد صاحب کو لے کر آئے، والد صاحب نے بھی کلاس ٹیچر کے سامنے، ہیڈ ماسٹر کے سامنے، اور وہ جو مس تھی ان کے سامنے اس کو اپنے بچے کو خوب ڈانٹا۔ وہ کہنے لگا، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رو پڑے جانب آسماں دیکھ کر، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رو پڑے جانب آسماں دیکھ کر۔ اس نے کہا، استاد جی میں تو رو پڑا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں کیا کروں، مگر وہ ہٹا نہیں پیچھے۔ پھر اس کی برکت یہ ہوئی کہ آج وہ عالم ہے، بہت بڑا اس سے کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے اس سے، الحمدللہ اللہ نے اس ماحول سے نکالا اور پھر عالم بنایا، اور بہت کام ہو رہا ہے اس سے۔ ایسے لوگ موجود ہیں بھائی، ایسے لوگ یہیں موجود ہیں اس دنیا میں، وہ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ یہ چھوڑ دیں ہم یہ باتیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, ہمیں طاقت دی ہے, پہلے ہمیں طاقت دی ہے گناہ سے بچنے کی, تقوی بعد میں فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ورنہ یہ آیت غلط ہو جاتی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ کام اس کے سپرد نہیں کرتے, پہلے طاقت دیتے ہیں پھر اس کے کام ذمے لگاتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمارے اندر بھی ہے الحمدللہ, ہم کر سکتے ہیں, کرتے نہیں ہیں, اس ہمت کو ہم استعمال نہیں کرتے, وہ الگ بات ہے. اسی کے لیے تو اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے, استعمال ہمت اس کی, وہ جو ہمت ہے ہماری جاگ جائے, اس کی بیٹری چارج ہو جائے ہمت کی, تو جن کی بیٹری چارج ہے ان کے پاس جا کر اپنی بیٹری چارج کرائی جاتی ہے. جس گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو جو صحیح بیٹری والی گاڑی ہوتی ہے دونوں کو برابر میں کھڑا کرتے ہیں, پھر کنیکشن قائم کرتے ہیں, ہے نا, صحیح بیٹری والی کار سے, اور پھر وہ اس کو چارج کیا جاتا ہے تھوڑی دیر, پھر وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے, پھر وہ گاڑی بھی دوڑنے لگتی ہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر منظر, نہیں دیکھا تو آپ کبھی میکینک کے پاس جائیں, وہ آپ کو کر کے دکھا دے گا. جس گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے وہ صحیح بیٹری والی گاڑی کو برابر میں کھڑا کرے گا, تار لگائے گا, تھوڑی دیر چارج کرے گا, لیجئے بیٹری چارج ہو گئی. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی, جن کی بیٹری, آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہماری آپ کی, تو ہم جائیں اللہ والوں کے پاس جن کی بیٹری چارج ہے ان سے چارج کرا لیں, تاکہ ہم بھی گناہ سے بچنا شروع ہو جائیں, ہمیں بھی تقوی آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا یہی مطلب ہے, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور جو اپنے تقوی میں سچا ہے ایک کوئی ایک اللہ والا ایسا تلاش کرو اور اس کی غلامی رہ پڑو اس کے ساتھ. یہ ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, رہ پڑو, کونو مع الصادقین کا ترجمہ فرمایا. بس بھائی یہی اسی طرح تقوی حاصل ہوتا ہے. شرابیوں کے ساتھ رہنے سے آدمی شرابی بنتا ہے, سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہنے سے سگریٹ پینے والا بن جاتا ہے, پان کھانے والوں کے ساتھ رہنے سے پان کھانے والا بن جاتا ہے, تو تقوی والوں کے ساتھ رہنے سے تقوی والا نہ بنے گا؟ یہ سب غلط چیزیں آ رہی ہیں, صحیح چیز نہیں آئے گی اس کو. اللہ, تو بات دوسری طرف چلی گئی, بہرحال اچھا ہی ہوا, جو ہوا اچھا ہوا. رشتہ درگردنم افگندہ دوست, می برد ہر جا کے خاطر خواہ دوست. تو یہ جو کفار کی ایسی چیزیں جو ان کی مذہبی نشانیاں نہیں ہیں انہیں کو حاصل ہیں, مگر ان کی مذہبی نشانیاں نہیں ہیں, مثلا جہاز ہیں, انہوں نے ایجاد کیا, فائدہ ہم بھی اٹھا سکتے ہیں, ہمارے لیے جائز ہے, لیکن ان کی وہ چیزیں جو ان کے مذہبی علامات ہیں ان کا استعمال کرنا, ان کو اپنانا, ان پر عمل کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے, اسلام میں حرام ہے, اس کی اجازت نہیں. اس لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ. اور آج کل جو ابتلا چونکہ عام ہے, اس کا پینٹ پہننے کا, شرٹ پہننے کا, تو میں تو اب تو علماء نے اس میں بھی وہ ساتھ دے دی کہ بھائی اگر کوئی ایسی پینٹ پہن لے جو بیگی کہلاتی ہے, بیگی پینٹ ہے نا, بیگی سمجھتے ہیں, ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے, اس میں اعضا واضح نظر نہیں آتے, تو ایسا کوئی لباس پہن لے, ایسی پینٹ پہن لے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, کیونکہ اب تو اتنا اسلام پھیل چکا کہ اب غیر مسلم قومیں بھی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, ان کا تو لباس ہی یہی ہے. بھائی لندن میں اگر کوئی مسلمان ہو تو کیا ہو, انگریز مسلمان ہو اور وہ یہی پہن رہا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ اس لیے یہ اب اس میں توسط ہے, اب اگر کوئی ایسا لباس پہن لیتا ہے, دیکھیے بہتر تو وہی ہے, بہتر تو وہی ہے کہ ہم بزرگوں والا ہی لباس پہنے, اللہ والوں کے جیسا ہی لباس پہنے, لیکن اگر کوئی پہن لیتا ہے اور بیگی پینٹ وغیرہ اور شرٹ وغیرہ, اس میں کوئی حرج نہیں, پہن لے, ایسا کرنا ٹھیک ہے اس کے لیے. اور خاص طور پر اب جبکہ آفیسز میں یہ لباس ان کو ضروری قرار دیا ہوا ہے, انہوں نے بس یہ ضروری ہے پینٹ شرٹ کا پہن کر آنا, تو وہاں پر یہی ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنیے, شرٹ کو ذرا وہ پینٹ کو آپ بیگی سلوا لیجئے تاکہ اس میں اعضا اور رانے وغیرہ اور دوسرے اعضا واضح نہ ہو. البتہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے, واجب ہے لباس کا, تو اس کی بھی میں ترکیب بتا دیتا ہوں کہ جو آپ پینٹ پہنے جو آپ پینٹ سلوائیں اسی رنگ کا آپ موزہ لے لیجئے. مثلا براؤن رنگ کی پینٹ ہے ڈارک براؤن, تو ڈارک براؤن موزہ بھی لے لیجئے. اور اب جو آپ ٹخنوں سے اور بالکل ٹخنوں سے صرف ٹخنوں سے اوپر رکھ لیجئے, فتوے پر عمل کر لیجئے, صرف ٹخنوں سے, ٹخنے آپ کے کھلے رہیں, زیادہ بھی اونچی نہ کیجئے, صرف ٹخنے کھلے رہیں, لیجئے عمل ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. جس رنگ کی پینٹ ہے اسی رنگ کا وہ آپ نے موزہ پہنا ہو, اس کا تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑے گا بس. تو بھائی البتہ وہ چیزیں جو کافروں کا شعار ہیں ان کی نشانیاں ہیں مذہب کی, ان کا پہننا اور ان کا استعمال کرنا جائز نہیں. مثال کے طور پر اب میں ان کی طرف آتا ہوں, ویلنٹائن ڈے ہے, یہ ان کی مذہبی علامت ہے یا جو ان کے جو کچھ ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق وہ مناتے ہیں, ہمارے لیے یہ منانا یہ جائز نہیں اور حرام ہے. اسی طریقے سے بسنت ہے, یہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے, وہ ہندوؤں کا تہوار ہے, ہم اس کو منائیں, ہمارا تہوار دو ہیں, عید الفطر جو گزر گئی ابھی گزری اور عید الاضحیٰ جو اب آنے والی ہے انشاءاللہ, ہے نا, کھانے پینے کے دن آ رہے ہیں, خوب گوشت کھائیے اور خوب غریبوں میں بھی تقسیم کیجیے, رشتہ داروں میں بھی دیجیے اور خود بھی کھائیے. اور ایسے کھانے پینے کے دن ہیں کہ روزہ رکھنا اللہ نے حرام قرار دیا کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا, کہ ظالم آج کھانے پینے کا دن ہے اور تو نے روزہ رکھا تو اس کو گناہ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں خوب کھاؤ پیو, خوشی مناؤ. تو ہندوؤں کا بسنت یہ ہندوؤں کا تہوار ہے, ویلنٹائن ڈے یہ ان کا تہوار ہے, اس میں وہ جو جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں ان کو خطوط لکھے جاتے ہیں, تحفے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں نہ یہ جائے کہ اس سے تعلقات قائم کریں, نہ محرم سے دیکھنا ہی حرام ہے ہمارے ہاں. پھر یہ 31 دسمبر کی رات, یہ ان کا مذہبی تہوار ہے, ہمارا تھوڑی ہے. کرسمس ہے وہ ہم منا رہے ہیں, ہمارے بعض مسلمان لوگ اس کو منا رہے ہیں. ان چیزوں کا منانا ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں حرام ہے, کیونکہ یہ ان کی مذہبی نشانیاں ہیں. اور ایسی چیزیں جو ان کی ہیں تو ان کی, مگر وہ ان کی مذہبی نشانیاں نہیں ہیں. جہاز ان کا مذہبی نشان نہیں ہے, یہ گاڑیاں اگرچہ انہوں نے بنائی ہیں مگر ان کا مذہبی نشان نہیں ہے. ہمارے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے, کوئی حرج نہیں. البتہ یہ پینٹ اور شرٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں گنجائش, اب علماء کے نزدیک گنجائش ہے. اسی طرح یہ انگریزی کالر ہے, اس میں بھی اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے. یہ کف والی آستینیں ہیں, اب ان میں گنجائش ہے, وہ بات نہیں رہی کیونکہ عام استعمال ہو چکا ہے. اس لیے اب ان کا استعمال, ایسا لباس سلوانا جائز ہے. البتہ بہتر وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہتر وہی ہے کہ ہم بزرگوں والا اللہ والوں والا لباس پہنے, اور یہ ضروری اور بہتر کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی, فرعون نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان کے مقابلے میں 70,000 جادوگر لے آئے. 70,000 جادوگر, ہر جادوگر کے ہاتھ میں دو رسیاں تھیں, ان رسیوں کو انہوں نے ڈالا تو ان کے جادو کے زور سے وہ سانپ بن گئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ان کو خوف محسوس ہوا. ایک آدمی کی طرف اگر ایک وقت میں 140,000 سانپ بڑھ رہے ہوں, 140,000 سانپ, ایک سانپ سے دم نکل جاتا ہے آدمی کا, اگر وہ تیزی سے بڑھ رہا ہو ایسے رینگتا ہوا تو آدمی بھاگتا ہے, اپنی فکر کرتا ہے بھائی, اور چے جائے کہ 140,000 سانپ وہ بڑھ رہے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا اپنی جان میں, بشریت تھی نا بھائی. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے تھپکی دی, اللہ فرماتے ہم نے تھپکی دی, ارے موسیٰ مت ڈرو تم ہی جیتو گے انشاءاللہ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, بس تم اتنا کرو کہ تمہارے دانے ہاتھ میں جو یہ لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دو. اللہ اکبر, زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن گیا, پل بھر میں منٹوں کے اندر وہ 140,000 سانپوں کو نکل گیا. قلنا لا تخف انك انت الاعلى, یہ ہے نبی کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد ہوتی ہے, کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, وہ ایک ہوتا ہے اور سب اس کے مخالف ہوں تب بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ. اس ستارے کتنے سارے ہوتے ہیں ہے نا, ستارے کے, لیکن جب سورج نکلتا ہے, جب سورج نکلتا ہے تو کیا ستارے اندر گھس جاتے ہیں؟ وہ اپنی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں, مگر ان کی وہ سورج کی روشنی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ ستارے ہمیں آسمانوں پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, حالانکہ موجود ہوتے ہیں اپنی جگہ پر. سورج ایک ہوتا ہے مگر سارے, جب وہ آتا ہے تو سارے ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, وہ چھا جاتا ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, جگر مراد آبادی کا شعر سنیے, میرا کمال عشق بس, جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے یہ, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے نبی کا؟ وہ ایک ہوتا ہے مگر اور ساری امت اس کی مخالف ہو, وہ باز نہیں آتا اپنے کام سے, اپنی دعوت سے, اپنی تبلیغ سے وہ باز نہیں آتا. تو یہ جو جادوگر آئے تھے یہ پہلے ہی سے انتظام کر کے آئے تھے. انتظام کیا کر کے آئے تھے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے جیسا حلیہ بنا کر آئے تھے, تاکہ, اور یہ حلیہ اس لیے بنایا تھا کہ ہارنے والی پارٹی اور جیتنے والی پارٹی کا پتہ نہ چل سکے لوگوں کو. ایک بہت بڑا مجمع یہ تماشا دیکھ رہا تھا, بہت بڑا مجمع موجود تھا, باقاعدہ جمع کیا گیا تھا لوگوں کو. تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا اور ان کے ماننے والوں کے جیسے ہی حلیہ بناتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے ہار جیت والا کون ہے. اس وقت کوئی کمنٹری تھوڑی ہوتی تھی کہ یہ ہار گیا اور یہ جیت گیا, وہ ایک جیسا لباس پہن کے آ گئے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل کے اندر ایک ٹیم ایک لباس پہنتی ہے, دوسری ٹیم دوسرا لباس پہنتی ہے, دونوں ایک جیسا لباس نہیں پہنتے. ہارنے والی پارٹی کا علم ہو سکے تاکہ ہارنے والی کون ہے جیتنے والی کون. تو نیت بھی ان کی صحیح نہیں تھی, وہ نیت اس وجہ سے تھوڑی انہوں نے لباس پہنا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں لباس پہن رہے ہیں, وہ تو نیت یہ تھی کہ ہم اگر ہار جائیں تو ہمیں شرم نہ اٹھانی پڑے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہارنے والی پارٹی میں جیتنے والی پارٹی میں, اس نیت سے پہن کر آئے تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تھوڑی پہنا تھا, مگر چونکہ حلیہ اختیار کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس لیے ان سب کو اللہ نے ہدایت دے دی. سب کو, 70,000 جادوگر مسلمان ہو گئے جب انہوں نے یہ تماشا دیکھا کہ ہمارے جادو کے جو زور سے جو سانپ تھے اور ایک اژدہا آیا اور اس نے سب, یہ سب نکل گیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو سے اونچی کوئی چیز ہے, جادو سے اونچی, جو جس فن کے جاننے والے تو ہم ہیں, جادو کے فن کے جاننے والے, تو یہ جادو کے فن سے اونچی کوئی چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اہل فن پہچانتا ہے اچھی طرح کہ میرا فن یہیں تک جا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں ہے, اس سے آگے پہنچ ہی نہیں سکتا جادو, اور یہ اس سے آگے کی چیز ہے, لہذا یہ اللہ ہی کی مدد ہے. تو ایسا ایمان ان کو سیکنڈوں میں آتا ہوا کہ موسیٰ, اس نے فرعون نے یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو سولی پہ لٹکاؤں گا, اور سولی پہ ایسے نہیں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, کہ پہلے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹواؤں گا, من خلاف یعنی دانا ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا, یا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا دانا پاؤں کاٹا جائے گا تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا, اس طرح تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اور پھر تمہیں سولی پہ, کھجور کی سولی پہ لٹکاؤں گا تمہیں, کھجور کے تنوں پر, باز آ جاؤ اپنے فیل سے. انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, تجھے جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا ہے تجھے کر لے. ہم نہیں, انا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لا چکے. اس نے بھی ایک کو نہیں چھوڑا, سب کو شہید کروا دیا. وہ سب شہید ہو گئے, 70,000 کے 70,000 شہید ہو گئے ایک ہی وقت میں, مگر ایمان نہیں چھوڑا. سیکنڈوں میں ایسا ایمان عطا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے, یہ تو میرے مقابلے پر آئے تھے, آپ نے ایسا قوی ایمان ان کو عطا فرمایا, ایسی زبردست ہدایت سیکنڈوں کے اندر آپ نے عطا فرمائی, یہ تو میرے مقابلے پر آئے تھے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم تو ان کو دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہارے مقابلے پر آئے, میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ تمہارے جیسے بن گئے, یہ تمہارے جیسے بن کر آئے ہیں. مجھے ان کی یہی, اگرچہ نیت دوسری تھی کہ ہارنے اور جیتنے والی پارٹی کا پتہ نہ چل سکے, نیت دوسری تھی, اتباع کی نیت نہیں تھی, مگر پھر بھی اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اسی پر میں نے, اللہ نے فرمایا میں نے ان کو نواز دیا اور ان کو ہدایت دے دی. تو یہ تشبیہ تشبہ ایسی چیز ہے, جس قوم کے ساتھ آپ اختیار کریں گے اسی قوم کے آپ, اسی طرح کے آپ بن جائیں گے, اسی میں آپ کا شمار ہوگا اور اللہ ویسا ہی اسی کا ویسا ہی ایمان آپ کو عطا فرمائیں گے. قوی ایمان عطا ہوتا ہے, تشبہ سے قوی ایمان عطا ہوتا ہے. تو نسبت اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نسبت کبھی کبھی لباس سے بھی منتقل ہوتی ہے, نسبت کبھی کبھی لباس سے بھی منتقل ہوتی ہے, کہ یعنی آدمی جس کے جیسا لباس پہنتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے, اسی کے جیسا بن جاتا ہے. اور میرے دوستو دیکھیں, بکری کے پیٹ میں پہلے اس کا حمل ہوتا ہے, تو بکری کے بچے کا, تو جب اس میں جو جان ڈالی جاتی ہے وہ گدھے کی نہیں ڈالی جاتی, بکری کے پیٹ میں بکرے کا ظاہر بنتا ہے. جب ظاہر بنتا ہے, شیرنی کے پیٹ میں شیر کے بچے کا ظاہر بنتا ہے, اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا گدھے کی آواز نکالتا ہے, وہی شیر کی روح اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. گدھی کے پیٹ میں گدھے کا بچہ بنتا ہے اور گدھے کا ہی ظاہر اس کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے, گدھا ہی بن رہا ہوتا ہے. تو جیسا گدھا بن رہا ہوتا ہے, جیسا بن رہا ہوتا ہے ویسی اللہ روح ڈال دیتے ہیں, یعنی گدھا بنا اس کے پیٹ میں تو گدھے ہی کی روح اللہ ڈالتے ہیں. بکری کے پیٹ میں بکرا بن رہا ہوتا ہے, بکرے کا ظاہر بن رہا ہوتا ہے, جیسا ظاہر بنا یعنی بکرے کا, اسی بکرے کی روح اللہ ڈال دیتے ہیں. تو ہم اپنا ظاہر بنا لیں نیک لوگوں کے جیسا, اللہ والوں کے جیسا, اللہ تعالیٰ انہیں کی روح ہمارے اندر ڈال دیں گے, ہماری روح کو ویسا ہی بنا دیں گے جیسا ظاہر بنایا. اس سے معلوم ہوا, اس اصول سے معلوم ہوا, جیسا ظاہر بنایا جاتا ہے, ماں کے پیٹ میں انسان کی ہے, ماں کے پیٹ میں انسان کا ظاہر بنتا ہے تو اللہ انسان کی روح ڈالتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس میں روح کسی جانور کی نہیں ہوتی, انسان ہی کی روح ہوتی ہے. یہ کائنات کا اصول چلا آ رہا ہے شروع سے اور اس کی مخالفت نہیں ہوئی. تو بھائی جیسا ظاہر بنے گا اللہ ویسی حقیقت ڈالیں گے, جیسا ظاہر ہم بنائیں گے اللہ ویسی حقیقت ڈال دیں گے. اس لیے ظاہر کی بہت اہمیت, بہت اہمیت. اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی کرکٹ کا بہت بڑا کھلاڑی ہے, بہت بڑا کھلاڑی ہے, اور کوئی اہم میچ ہو, مقابلہ ہو, اس میں وہ کرتا شلوار پہن کے اور پہنچ گیا اور کہے کہ جی نہیں میں تو ایسے ہی میدان میں اتروں گا, اس سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی کٹ پہن کر آئیے, جو ڈریس ہے آپ کا وہ پہنیے. وہ کہے گا آپ جانتے نہیں ڈریس سے کیا ہوتا ہے, ڈریس سے کیا ہوتا ہے, آپ جانتے نہیں کہ میں کتنا بڑا بلے باز ہوں, آپ کو معلوم نہیں میں کتنا بڑا بولر ہوں, کیا میرے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے, ہے, میں ابھی بھی کھیل سکتا ہوں. تو وہ کہیں گے بے شک آپ بہت بڑے بلے باز ہیں, بہت بڑے آپ کھلاڑی ہیں, مگر اس وقت آپ چونکہ اپنے لباس میں نہیں ہیں, جو لباس جس لباس کے ساتھ میدان میں اترا جاتا ہے, اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے میچ کھیلنے کی. یعنی کھیل کود کے اندر اتنی سختی ہے ان کے ہاں, دنیا والوں کے ہاں کہ وہ اگر ویسا حلیہ نہیں بنایا تو نہیں آنے دیتے. وہ کوئی بہت بڑا پائلٹ ہو, پائلٹ وہ ہوائی جہاز اڑانے آ جائے وہ اپنے گھر کے لباس میں اور قمیض شلوار میں اور کرتے شلوار میں, اس سے کہا جائے گا آپ بے شک بہت بڑے ہوائی جہاز کے اڑانے والے ہیں, بہت بڑے پائلٹ ہیں, لیکن اس وقت آپ اپنی وردی میں نہیں ہیں, لہذا آپ کو ہوائی جہاز اڑانے کی اجازت نہیں, پہلے کٹ پہنی ہے اپنی. حالانکہ کیا وہ قمیض شلوار پہن کے ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا؟ اس وقت بھی اڑا سکتا, لیکن نہیں. یہ دنیا والے جب یہاں اتنی سختی کرتے ہیں تو ہم مولویوں کو کیوں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ کیا کہتے ہو کہ بھائی یہ کرو یہ کرو؟ بھائی آپ اپنا تو دیکھو آپ کتنی سختی کرتے ہو. اچھا بھائی یہ بتائیے کسی پادری نے بھی یہ لباس پہنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا امامہ اور آپ کے جیسا لباس اور سنت والا لباس پہنا؟ اس کو پتا ہے کہ ہم کیوں پہنے؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے, ہم کیوں ان کی مشابہت اختیار کریں؟ تو یہ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ تنگ نظری ہے, آپ تو ایسے ہی لباس پہنتے ہیں, ساری زندگی آپ اسی لباس میں گزار رہے ہیں, کبھی دوسرا لباس بھی پہنیے, مسلمانوں کا بھی پہنیے. صرف ہم ہی تنگ نظر ہیں. تو یہ بات غلط ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ ظاہر اگر ہم صحیح بنائیں گے تو اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ظاہر کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ باطن پر. آپ کا لباس, آپ نے عید کے دن کپڑے پہنے اور عیدگاہ جا رہے ہیں, بارش ہوئی تھی تو کیچڑ پھیلی ہوئی تھی, ایک گاڑی تیزی سے گزری, اس نے کیچڑ اڑا دی, سارے کپڑے آپ کے کیچڑ میں لت پت ہو گئے, اور آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے آپ خوشی خوشی عیدگاہ کی طرف تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, اور اب آپ کی جو کیفیت ہے, صرف ظاہر ہی تو خراب ہوا, ظاہر تو خراب ہوا لیکن آپ کے دل کی کیفیت اب کیا ہوئی؟ معلوم ہوا ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مولوی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں داڑھی منڈانا حرام ہے. مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے. کیا حرج ہے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا؟ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو اگر آپ نے ویسا حلیہ بنا لیا تو آپ کے اندر روح ویسی آ جائے گی. اللہ والوں کے جیسا آپ حلیہ بنا لیں گے, اللہ والوں کے جیسی روح اللہ ڈال دیں گے آپ کے اندر. آپ اس کو تنگ نظری نہ کہیں. جب پائلٹ کو جہاز نہیں اڑانے دیا جاتا کٹ کے بغیر, اور چلو پائلٹ تو آگے کی چیز ہے, کھیل کود ہے, کھیل کود کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ کٹ کے بغیر میدان میں نہیں اترنے دیتے. تو مولویوں کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ کہیں جی, اور مولوی کیا, انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا, وہ تو شریعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہم لوگ مسئلہ بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگا لو کہ ہم لوگ مسئلہ بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگا لیجئے یہاں, ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ, ہم نے تو بتایا ہے. اور اس اصول کو دنیا والے بھی مانتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی بہت بڑا جو تھری پیس میں رہتا ہو, اپنے آفس آتا جاتا ہو اچھا لباس پہن کے, تھری پیس میں, کوٹ پینٹ میں, اور ایک دن وہ اپنی دلہن کا, اپنی بیگم کا رنگیلا لباس, بالکل چمکیلا لباس پہن کر, اس اپنی بیگم کے کپڑے پہن کر آ جائے آفس میں, کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہے کہ بھائی آپ کیوں میرے اوپر ہنس رہے ہیں, میں نے اپنا ستر تو چھپایا ہوا ہے, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ کہیں گے آپ نے عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہے. لوگ بھی نہیں مانتے اس کو, لوگ خود بھی نہیں مانتے اس اصول کو. پاکستان کی فوج کا اگر کوئی جوان اپنی ڈیوٹی پر آئے اور ہندوستان کی فوج کی وردی پہن کر آ جائے, میرے دوستوں بتاؤ سچ سچ کیا اس کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا؟ اس کو فوج سے نکالا نہیں جائے گا؟ کس بات پر؟ وہ کہے گا بھائی میں ٹھیک ہوں, میں پاکستان کا وفادار ہوں, میں اب بھی جان لڑا کر پاکستان کی حفاظت کروں گا اور سرحد کی حفاظت کروں گا. وہ کہیں گے سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے, تو دشمن کے لباس میں اس وقت, دشمن کے لباس میں تو ڈیوٹی پر آیا ہے, تجھے پتا نہیں کہ تو دشمن کا لباس پہنا تھی؟ آپ بتائیے یہ تشبہ کی حقیقت. دیکھیے آپ اس نے تشبہ اختیار کیا دشمن کا, تو اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, فوج سے اس کو نکالا جا رہا ہے. نکالا نہیں جائے گا, صرف اس کو سزا ہوگی, اس کا مقدمہ چلے گا اس کے اوپر. تو میرے دوستو, ہم نے بھی اگر اپنی وردی نہ بنائی تو ہمیں بھی پٹائی لگے گی. سر سے پاؤں تک ہمارے بال سنت کے مطابق ہوں, مونچھیں ہماری سنت کے مطابق ہوں, داڑھی سنت کے مطابق ہو, لباس ہم جو بھی پہنے, میں نے عرض کر دیا آپ پینٹ شرٹ پہنیے, بیگی پہنیے, مگر ٹخنوں سے اوپر لباس ہو. ہر وقت دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. ٹخنوں کا ڈھاکنا چلنے کی حالت میں چلتے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں حرام ہے. بس یہ آپ نے کر لیا, آپ سنت کے مطابق, آپ نے لباس پہن لیا, آپ کے بال سنت کے مطابق ہیں, مونچھیں سنت کے مطابق ہیں, داڑھی سنت کے مطابق ہے, اور لباس آپ نے اوپر اٹھا لیا ٹخنوں سے اوپر, لیجئے آپ قابل مغفرت ہو گئے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت قابل معافی ہے, ساری امت قابل معافی ہے, مگر وہ لوگ جن کا گناہ صاف اور واضح نظر آ رہا ہو, جن کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہو, لہذا جن کے چہرے سنت کے مطابق نہ ہو, جلدی سے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں تاکہ ہم قابل مغفرت ہو جائیں, حضور کی اس حدیث سے کے زمرے میں ہم نہ آ جائیں. اور جو بے پردہ عورتیں ہیں وہ بھی, ان کا گناہ بھی کھلا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو ہم بے پردہ ہیں, تو گناہ کھلا ہوا گناہ ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ گناہ ہے. تو ایسا گناہ جو صاف نظر آ رہا ہو, یعنی لباس کفنوں سے نیچے ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے, تو اللہ معاف فرمائے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری پوری امت قابل معافی ہے, اللہ معاف فرمائے, مگر وہ شخص جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہو, وہ قابل معافی نہیں ہے. ہاں, اللہ جس کو اپنے فضل سے چاہیں تو ضابطہ یہی ہے, اللہ جس کو چاہیں, اللہ ضابطے کے پابند نہیں, جس کو چاہیں قابل معافی نہ بھی ہو اللہ اس کو بخش دیں, اللہ اس پر قادر ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دو. دنیا کی عدالتیں قانون کی پابند ہیں, اللہ تعالیٰ قانون کے پابند نہیں ہے. اگر اللہ کا کسی پر فضل ہو جائے تو قابل معافی نہیں بھی تھا اس کو بھی معاف فرما دیں گے, لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے, ہمیں تو قابل معافی بننا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو, اچھا بھائی اگر ہمارے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا, نہیں اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں ہے, اس کو تو جہنم میں ڈالنا ہے, تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اللہ جس کے بارے میں چاہیں نہیں تھا قابل معافی, اس کو جنت میں ڈال دیں, داخل فرما دیں, جس کو چاہیں قابل معافی نہیں تھا اس کو جہنم میں ڈال دیں. اگر ہمارے بارے میں فیصلہ یہ کر لیا اللہ نے کہ نہیں اس کو تو جہنم میں ڈالنا ہے, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہم قابل معافی ہی بن جائیں, عافیت اسی میں کہ قابل معافی بن جائیں, اس کی پکڑ میں نہ آئیں, اس حدیث کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنا ظاہر ہمیں سنت کے مطابق, ہم مشابہت سنت سے مشابہت ہمیں نصیب فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو, اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا رب. ایک مسئلہ اور سن لیجیے, چند تھوڑی سی دیر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے ان سے کہا تھا, وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اے عیسیٰ, کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کیا اتار دے؟ مائدہ اتار دے, یہی ہے نا آیت, آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے. تو یہ جو ہے نا, یہ جو کہا جاتا ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, کیا میں یہ چیز لے سکتا ہوں, یہ بھی مشابہت ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اندر تو آپ آ سکتے ہیں بھائی, اللہ نے آپ کو طاقت دی, آپ کو فالج تھوڑی ہو گیا, اندر آنے کی طاقت تو ہے آپ کے اندر. جب آپ کے اندر اندر آنے کی طاقت ہے, آپ مفلوج نہیں ہیں, فالج نہیں ہے آپ کو, وہ نہیں ہے, کوئی گٹھیا نہیں ہو گیا آپ کو, تو آپ اندر تو آ سکتے ہیں. پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ صحیح طرح پوچھیں کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے, اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں, یہ پوچھیں نا. اندر کیا میں اندر آ سکتا, اندر تو آپ آ سکتے ہیں, کیا میں یہ چیز لے سکتا ہوں؟ بھائی آپ کے ہاتھ پہ کوئی فالج تو نہیں گرا ہوا, آپ لے تو سکتے ہیں. ایک تو یہ خرابی ہے اس میں, اس طرح پوچھنے میں یہ خرابی. دوسری خرابی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کفار سے مشابہت ہے کہ وہ اس طرح کلام کرتے تھے. کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارا وہ آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے, وہ ایسے کلام کرتے تھے, ہمیں ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, یہ مسئلہ بھی سن لیا. مشابہت کی بات ہے تو یہ بات یاد آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.